أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا لیسن تھوڑا مشکل لگ رہا تھا کیا آپ کو؟ جی نہیں نا، بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ چلے الحمدللہ. اور پچھلے لیسن میں دراصل دونوں آیتوں کو ایک ہی لیسن میں ملا دیا گیا تھا، یعنی دو رکو کو، لہٰذا وہ کمپلیٹ ہو گیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ لیسن نمبر 232 سے 235 تک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا یا پچھلی آیتیں جن کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، دراصل یہ طلاق کے بارے میں تھی، اور طلاق معاشرے میں ایک ایسی چیز ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک حدیث بھی دارقطنی کی ہمیں ملتی ہے جو کہ اس کی سند میں تھوڑا سا کچھ کلام کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کو طلاق ہی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، اس رشتے کو آخر وقت تک نبھانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ شوہر اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ایک جواب دے جائے یا ایک پہیے میں کچھ خرابی آ جائے تو گاڑی چل نہیں سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے مخالف پارٹی والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، لیکن کبھی کبھی وجوہات ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنا پر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب مشکل ہو جائے تو اس وقت پھر علیحدگی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک جو بات آپ لوگوں سے کرنی تھی عدت کے بارے میں، آج بھی عدت کا آئے گا اور پچھلے اس میں بھی عدت کے بارے میں گزرا ہے۔ عدت دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ایسا حکم ہے جس کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ متعلقہ کی عدت 3 ماہ ہے، ثلاثۃ قروء کا لفظ آیا ہے، اور قروء کا مطلب ہوتا ہے، یہ حروف اضداد میں سے ہے، حروف اضداد مطلب ایک دوسرے کی ضد، اس کا مطلب حیض بھی ہوگا اور پاکی بھی ہوگی، تو 3 حیض یا 3 دفعہ حیض آنے کے بعد پاکی عورت حاصل کر لے تو یہ طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے۔ اسی طرح سے خلا والی عورت کی عدت 1 مہینہ ہے، اور بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت، چاہے وہ بیوہ ہوئی ہو یا اس کی طلاق ہوئی ہو، اس صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک کہ ولادت نہیں ہو جاتی بچے کی تب تک وہ حالت عدت میں رہے گی۔ اسی طرح کچھ اور باتیں تھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں سنجیدگی اختیار کرو، کیونکہ ان میں سنجیدگی میں کہی گئی باتیں بھی واقع ہو جاتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ یعنی مذاق میں بھی آپ کریں گے یا سنجیدگی میں کریں گے، دونوں میں وہ باتیں واقع ہو جائیں گی، نکاح، طلاق اور رجوع۔ یعنی آپ نے اگر مذاق سے کیا تو بھی واقع ہو جائے گی، سنجیدگی سے کیا تو بھی واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق مانگنے کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ یا آس پاس جو لوگ ہیں کہ اگر میاں بیوی میں تعلقات نبھ نہیں رہے ہیں اور حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو وہ جلدی پر تیل کا کام نہ کریں کہ مزید تیل چھڑک کر میاں بیوی کی حالات اور مشکل بنائیں، نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے اور غلام کو مالک کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کا ٹوٹنا ایک بہت بڑا نقصان ہے، نکاح کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ گڑیا اور گوڑے کا نکاح نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک سنجیدہ عمل ہے، اور ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس میں میاں اور بیوی کی علیحدگی ہو جائے، طلاق ہو جائے۔ شادی دراصل چھوٹی چھوٹی باتوں پر علیحدگی کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو جاہل قسم کے شوہر ہوتے ہیں وہ بات بے بات بیوی کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر تم وہاں گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایسی طلاق کو مشروط طلاق کہتے ہیں۔ مثلاً شوہر نے کہہ دیا کہ اگر اب تم اپنے میکے گئی تو تمہیں طلاق، تو ایسی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ شرط کے ساتھ پابند ہو گئی ہے، اور وہ شرط اگر ہو جاتی ہے تو طلاق بھی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالنے چاہیے جس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ اسی طرح اصلاح کی کوشش پر زور دیا گیا ہے کہ اصلاح کی جائے اور دل کی اصلاح ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک اصول اسلام ہمیں دیتا ہے اور وہ اصول فقہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ اصول کیا ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان میں ڈالو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب طلاق دینے کے بارے میں اتنا احسن طریقہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ خود سوچئے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات ہوں گے تو اس وقت کتنا اچھا سلوک نہیں رکھنا چاہیے. یعنی تعلق ٹوٹ رہا ہے تو اتنا اچھا سلوک, تو تعلق قائم رکھنے پر کتنے تعلقات خوشگوار رکھنا ہوگا, اس سے آپ خود اندازہ لگائیے. اسی طرح سے جان بوجھ کر حلالہ کروانا یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ سب ظلم اور جبر کا کھیل ہے. عورت کو اذیت دینے کے لیے بار بار رجوع کرنا اور چھوڑنا یہ بھی گناہ کے کام میں سے آتا ہے. حدیث میں آتا ہے من دار دار اللہ بھی ومن شاق شاق اللہ بھی, مسند احمد کی حدیث ہے, کہ نقصان نہیں پہنچانا ہے. جس نے کسی کو نقصان پہنچایا کسی کو, اس نے دراصل اللہ کو پہنچایا, یا اللہ کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا. تو کہا جا رہا ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ, اور اللہ کے احکامات کو مذاق نہ بنا لو. اسی طرح سے جو مومن ہوتے ہیں وہ سمعنا اور اطاعنا کہتے ہیں, اللہ کی رضا کے آگے وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. تو طلاق کے مسائل کو اس قدر مشکل نہ بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ حلالہ کرنے پر اتر آئیں. اسی طرح نکاح کو بھی مشکل نہیں بنانا ہے, نکاح کو آسان بنانا ہے تاکہ زنا عام نہ ہو, کیونکہ اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے. اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو بچوں کی تربیت پر اس کا اثر پڑتا ہے. کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. اسی طرح نکاح میں ولی کی رضامندی بہت زیادہ ضروری ہے, بغیر ولی کی رضامندی کے نکاح نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اسی طرح سے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے لیکن لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے. وہ کیسے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا متعلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اسے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لی جائے. اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اذن نہ دے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کنواری اذن کیوں کر دے؟ آپ نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے, یعنی جواب ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا, یا رسول اللہ کنواری لڑکی کو تو شرم آتی ہے یا وہ شرم کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کی اجازت لینا یا لڑکی کو اس کے بارے میں بتانا یہ بھی ضروری ہے, لیکن لڑکی بغیر ولی کے رضامندی کے نکاح نہیں کر سکتی. ولی کی رضامندی اور ولی کی موجودگی ضروری ہے, کیونکہ ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ لڑکی کا ولی ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہی والی حدیث میں جو ہم نے پیچھے پڑھی گئے, ورنہ نکاح باطل ہو جائے گا. اور اگر ولی نہیں ہے تو اس وقت کا جو حکمراں ہے وہ اس کا ولی ہوگا, یا اگر خاندان کے کوئی لوگ ہیں تو وہ اس کے ولی ہوں گے. تو لہٰذا ایک حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے, اور جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے. اس حدیث سے آپ کو اس کی حرمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو لہٰذا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اسلام کے احکام ہمیں معلوم ہوں اور ہم اسے فالو بھی کرنا چاہیں. خلع کے بارے میں یہ آتا ہے کہ خلع اگر ہو جاتی ہے تو وہ طلاق بائن ہوگی اور ایک مہینہ اس کی عدت ہوگی, لیکن اگر بعد میں دونوں میاں بیوی خود رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر عورت کے کہیں اور شادی ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں عورت نے طلاق خریدی ہے اور وہ طلاق ایک ہی طلاق ہوئی ہے, اس بنا پر دونوں کے پاس چانس ہیں نکاح کرنے کے. اسی طرح آگے یہ جو بات فرمائی گئی ہے, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَدُلُهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں. یعنی اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دے دی اور اب وہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب تمہیں بیچ میں روڑے نہیں اٹکانے ہیں. اب تمہیں اس طرح سے کوئی کام نہیں کرنے ہیں کہ تم اس عورت کو تکلیف دینے کے لیے اس کا کسی دوسری جگہ بھی نکاح نہ ہونے دو. تعدلہن عین دو آدلام سے ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں مضبوط پٹھے جس کے ساتھ سخت گوشت ہو, یا پھر اس کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنا, تنگ کرنا, روڑے اٹکانا. اسی طرح اجلہن اپنی مدت کو پہنچنا, یعنی جب وہ اپنی عدت کمپلیٹ کر چکیں گے تو اس دوران میں ان کو پھر اس کے بعد نکاح کرنے کی انہیں اجازت ہے. اسی طرح سے ایک اور بات جو رہ گئی تھی کہ طلاق کے دوران اگر عورت رجعی طلاق ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی, زینت کا اہتمام کرے گی, کوئی دوسرا اسے ابھی پیغام نہیں بھیج سکتا, اور شوہر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. ایک دفعہ طلاق دی پھر رجوع کر لیا, دوسری طلاق میں بھی یہی معاملہ ہے. دوسری طلاق کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا تو عورت آزاد ہے. دو دفعہ اگر ایسا ہو گیا اور اب تیسری دفعہ بھی یہی کہہ دیا, اب طلاق بائیں نہ ہوگی, اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں, اب عورت شوہر کا گھر چھوڑ دے گی, سابقہ شوہر سے نکاح کا حق نہیں رہا. لہذا جب رجعی طلاق ہوگی تو اس دوران عورت اپنے شوہر کے گھر رہے گی تاکہ ہو سکتا ہے کہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے, لیکن جب طلاق بائیں نہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر عورت وہاں نہیں رہے گی اور وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر عورت نے اپنی عدت گزار لی اور وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو تم اب ایسا نہ کرو کہ اس میں روڑے اٹکاؤ. یہاں اس کے دو معنی بنتے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کو ستانے کے لیے نہ کریں, یعنی ایک بار طلاق دی پھر رجوع کر لیا نہیں, اور ایک اور معنی یہ بنتے ہیں کہ اگر اس کو کہیں اور کا پیغام آتا ہے تو اس پیغام میں روڑے نہ اٹکاؤ. ایک تو گھر والوں کے لیے حکم ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی راضی ہوں تو دونوں کے نکاح کرنے میں کوئی روڑے نہ اٹکائے, یعنی خاندان والے نہ اٹکائیں. اور ایک معنی یہ ہوئے کہ اگر عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہو تو پہلا والا شوہر اب اس میں روڑے نہ اٹکائے. دونوں بھی معنی اس کے بنتے ہیں کہ بیوی اب آزاد ہے, وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح سے اذا ترادوا بینہم, جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں, یعنی نکاح کرنا چاہتے ہوں, ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو. ذالکم ازکی لکم و اطہر, یہی تمہارے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ اور شائستہ طریقہ ہے, اس سے باز رہو. واللہ یعلم و انتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو یہاں پر مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ عورت کی شادی میں روڑے نہ اٹکائے. یہاں پہلا شوہر بھی مراد ہو سکتا ہے اور گھر کے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں کبھی ناچاکی ہو گئی تھی اور اس بنا پر شوہر نے طلاق دے دی تو ابھی بھی دونوں کے پاس دوبارہ نکاح کرنے کے چانس ہیں, لہٰذا گھر والے بھی بیچ میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اسی طرح والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین, یردین رضاع سے نکلا ہے, رضاعت جس کو کہتے ہیں دودھ پلانا. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں. حولین کاملین کا لفظ آیا ہے. یہاں بات تھوڑی سی کلیئر ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کس بنا پر یا کن وجوہات کی وجہ سے کوئی اللہ کی تصور پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سوا دو سال تک دودھ پلایا جائے, کیوں نہیں معلوم. ہمارے یہاں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بیٹوں کو ڈھائی سال تک پلایا جائے گا اور لڑکیوں کو دو سال تک پلایا جائے گا, لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے, حولین کاملین, دو کمپلیٹ مکمل سال, اور یہ سال قمری مہینوں سے ہوں گے, شمسی کیلنڈر سے نہیں. لیکن یہ باتیں ہمارے یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتی ہیں. دوسری اہم بات کہ جن عورتوں کی طلاق ہو گئی ہو یا جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہوں یا جن کی کسی نہ کسی بنا پر اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں بچہ چھوٹا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ تو عورت دودھ پلائے گی اگر وہ راضی ہے، لیکن کیا کرنا ہوگا؟ ان کے باپ کو اس کا خرچہ ادا کرنا ہوگا۔ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، کہ 2 سال دودھ پلائیں گی، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے اسے کھانا اور کپڑا دینا ہوگا۔ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، مگر کسی پر بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے۔ یہاں پر اگر عورت راضی ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں والد کو کپڑا اور کھانے کا خرچ، لیکن معروف طریقے پر دینا ہوگا عورت کو۔ اور اگر عورت انکار کرتی ہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی، تو ایسی صورت میں بھی باپ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر عورت نہیں پلانا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر زبردستی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اسلام کس طرح سے عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ عورت کی طلاق ہوئی یا پھر وہ بیوہ ہوئی، تو ایسی صورت میں اس پر بوجھ نہیں ڈالا گیا، کیونکہ اب اس کے پاس کہاں سے یہ سب چیزیں آئیں گی۔ تو باپ پر ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کا کھانے اور کپڑے کا خرچ اٹھائے گا، لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ معروف طریقہ ہو، یعنی کسی پر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب مہینے کا خرچ اگر 1000 روپیے ہے تو باپ کو زبردستی دھوکہ دے کر اس سے 2000 روپیے حاصل کیے جائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی پر بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اسی طرح سے اگر ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی ہے تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا۔ لا تدار والدت بولدیہ ولا مولود اللہ بولدی، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے، ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ یعنی اگر بچے نہ ہوں یا باپ مر جائے، تو اس کی جگہ بچے کا ولی جو ہوگا اس کو یہ حق ادا کرنا ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا أَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ فِصَالًا، فِصَالًا کہتے ہیں فصل سے نکلا ہے، دودھ چھڑانا علیحدگی۔ اسی طرح سے وارث کا جو لفظ آیا تھا، ورثہ سے ہے یہ، واورے سے، کسی چیز کا ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں چلے جانا۔ اب اگر ایسا ہو کہ اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں، تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دودھ پلایا بھی جا سکتا ہے، چھڑایا بھی جا سکتا ہے، اور دودھ پلانے پر معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن دونوں کو تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ اگر تمہاری اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا خیال ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کسی اور سے پلانا تم چاہو تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ معروف ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے بہترین اصول دیے جا رہے ہیں، کسی کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو صرف دودھ پلانے کی بات ہے، اس میں اتنے مسائل آ سکتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد کتنے مسائل آئیں گے۔ اسی لیے یہ نوبت نہ آنے دی جائے، کوشش یہ کی جائے کہ ہر حال میں صلح ہو جائے اور طلاق نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے نقصان کس کا ہے؟ بچوں کا نقصان ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و اشرا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، بیویاں کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ بیوی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو کیا کریں؟ یہ طرف بس نہ وہ انتظار کریں، بی انفسہن اپنے نفسوں کے معاملے میں۔ اربعۃ اشہر، چار مہینے، و عشرہ، دس دن۔ یہاں پر بیوہ عورت کی عدت کی بات کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں ایسا تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو جو سوتیلے بیٹے ہوتے، یہ خاندان کے لوگ ہوتے، وہ اس بیوہ پر قبضہ کر لیتے اور اسے جان بوجھ کر اس سے نکاح کر لیتے تاکہ جائیداد گھر کی گھر میں رہے اور مال تقسیم نہ کرنا پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کو اجازت دی کہ وہ چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رکھے، اس کے بعد اسے نکاح کرنا ہے وہ نکاح کرے، جہاں جانا چاہے وہ جہاں جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن اسے چار مہینے دس دن اپنے آپ کو روکے رکھنا پڑے گا۔ اب حالت عدت میں ان بیوہ عورت صرف یہی نہیں کہ وہ نکاح نہیں کریں گی، بلکہ یہاں دراصل اس سے مراد ہے کہ وہ زینت سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ چنانچہ حدیث میں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ زمانۂ عدت میں عورت کو رنگین کپڑے اور زیور پہننے سے، مہندی اور سرما اور خوشبو اور خضاب لگانے سے، اور بالوں کی آرائش سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ اس گھر میں رہے گی یا کہیں باہر بھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہے گی، یا اگر شوہر کے گھر پر کوئی اس کا محرم نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے میکے میں رہے گی، لیکن رات وہ اپنے گھر پر ہی گزارے گی۔ سفر دن میں کہیں جا آ سکتی ہے ضرورت کے تحت، لیکن رات اسے واپس گھر اسی گھر میں گزارنا ہوگا جہاں پر وہ اپنی عدت گزار رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اختلاف کیوں ہے۔ تو یہ اختلاف دراصل ایک طرح سے ہمارے لیے ایک آسانی کا سبب ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں گزارے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باہر جا سکتی ہے لیکن رات میں واپس آ جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر سعودی عرب میں کوئی شخص ہے تو یہاں کے قانون تو ایسے ہیں کہ جیسے ہی شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے بیوی بچوں کو واپس اپنے ملک چلے جانا ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو اس کو ہر حال میں سفر کرنا ہی ہے، وہ چار مہینے دس دن تک دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتی۔ تو اسی لیے سفر تو کر سکتی ہے عورت، یا اسے ایک گھر سے دوسرے گھر جانا ہے تو جا سکتی ہے، کہ عدت اگر وہ اپنے سسرال میں نہیں گزار سکتی اور اپنے میکے میں گزارنا ہے تو ہر حال میں اس کو سفر تو کرنا پڑے گا، لیکن رات عورت اپنے گھر میں گزارے گی جہاں وہ عدت گزار رہی ہے، باہر نہیں جائے گی، لیکن دن میں اپنے کام کاج کی صورت میں وہ جا سکتی ہے، لیکن اس دوران اسے زینت سے منع کیا گیا ہے۔ اور زینت میں پھر چوڑیاں وغیرہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ کوئی قسم کی زینت نہ اختیار کرے۔ لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس بہت ہی عجیب رسم رواج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے زینت سے تو منع کیا ہے، لیکن زور زبردستی کرنے سے اور جاہلی رسم رواج سے اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بیوہ عورت کے ساتھ، جیسے ہی بیچاری ابھی وہ غم سے نڈھال اور پریشان ہوتی ہے، اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اسے وہ فکر، غم، بہت ساری چیزیں اس کے دامنگیر ہوتی ہیں، وہ فکر میں ہوتی ہے، ایسی صورت میں لوگ اتنی زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں، جنازہ اٹھ نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی چوڑیاں نہ پھوڑی جائیں، اس کے گلے سے منگل سوتر نہ نکالا جائے۔ تو یہ منگل سوتر تو ہم نے ڈالا، یہ تو ہندوانہ رواج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چوڑیوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض خواتین، یعنی بعض ساس صحابہ کو یہ تک کہتے سنا ہے کہ اگر ان کی بہو گلے میں منگل سوتر نہیں پہنتی ہے اور ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں تو اتنے سخت جملے کہتی ہیں کہ کیا تم میرے بیٹے کو مارنا چاہتی ہو؟ یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ بیٹے کی زندگی کا دار و مدار گلے میں بلیک کلر کے نیکلس سے اور ہاتھوں میں چوڑیوں کی وجہ سے ہے، جبکہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں کہ کسی کو وہ وقت سے پہلے ختم کر سکے یا اس کو زیادہ زندگی دے سکے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں تصور عام ہے کہ جنازہ اٹھنے سے پہلے عورت کی چوڑیاں توڑی جائیں، اور وہ اس وقت عورت کا کتنا برا حال ہوتا ہے بیوی کا، لیکن زبردستی اس کی چوڑیاں توڑی جاتی ہیں۔ اب کانچ کی چوڑیاں ہو تو ٹوٹ جائیں، لیکن اب آپ بتائیے کہ گولڈ کی چوڑیاں ہو تو کیا وہ ٹوٹیں گی؟ اب کیا کریں اسی صورت میں؟ تو عورت خود ہی سمجھداری سے بعد میں اتار لے گی، اتنی تو سمجھ اس کو ہوگی ہی، لہٰذا اس میں زبردستی نہ کی جائے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہوگی، اس میں وہ اپنے آپ کو روکے رکھے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب اس کے بعد انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ زمانۂ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں ضرور آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ ایک عورت بیوہ ہوئی ہے، اب اس زمانے میں تو ہمارے جیسے تنگ نظر لوگ نہیں تھے، بہت براڈ مائنڈڈ لوگ تھے، وہ بہت وسیع النظر لوگ تھے، ہمارے جیسے تنگ دل اور تنگ ذہنیت کے نہیں تھے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں آج پائی جاتی ہے تنگ نظری، کہ بیوہ سے نکاح نہیں کرنا ہے، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بیوہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں پر عورت کی دوسری شادی کو اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ جس قوم کے ساتھ آج ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ اس مذہب میں، ہندو مذہب میں، بیوہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس کا نکاح ثانی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان لوگوں کے یہاں پر ستی کی رسم تھی، وہ لوگ شوہر کو اتنا بڑا درجہ دیتے تھے کہ جب شوہر کی چتا جلائی جاتی تو اس وقت عورت کو حکم تھا کہ وہ بھی اس چتا میں کود پڑے۔ تصور کریں ذرا ظلم کی انتہا۔ اور ستی کی رسم آج بھی ہندوستان کے کئی دیہاتوں میں پائی جاتی ہے، ابھی تک بھی۔ اسی طرح سے اگر ستی نہیں کی جاتی ہے تو وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ اس کا سر منڈوا دیتے تھے، اور زندگی بھر اسے وائٹ کپڑے پہننا پڑتا تھا، تو اس پر سے زندگی کی تمام خوشیاں، خواہشیں، سب کچھ ختم کر دی جاتی تھیں، چاہے عورت 10 سال 15 سال 20 سال کی عمر میں ہی کیوں نہ بیوہ ہوئی ہو، ایسی صورت میں بھی اس کو پوری زندگی ایسے ہی گزارنی پڑتی تھی۔ تو یہاں پر اسلام ہمیں اتنا بہترین اصول دیتا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیوہ ہوتا تو فوراً ان سے کوئی نہ کوئی نکاح کر لیا کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کر لیا۔ جو ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی دفعہ حج کے بارے میں، کہ حج کے احرام باندھنے سے پہلے ہی ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا تھا، محمد بن ابی بکر۔ تو یہ محمد بن ابی بکر چھوٹے ہی تھے کہ ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی والدہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو یہ بہت چھوٹے تھے، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی پرورش پائی، انہی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ تو وہ لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے کہ خاتون ان سے بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، بیوہ ہے یا بچوں والی ہیں، نہیں، وہ نکاح کر لیتے تھے۔ آج ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت اچھے مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو عمل ہمارے بہت پیچھے ہیں۔ وہی تو بات آتی ہے نا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے منہ لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یعنی آج ہماری صرف باتیں ہی باتیں ہیں، کردار کہیں نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ جب عورتیں بیوہ ہو جائیں گی تو دوسرے لوگوں کے دل میں ان کا خیال تو آئے گا، تو کیا کہا گیا کہ تم اشارن کناین ان سے بات، ان تک میسج پہنچا سکتے ہو، لیکن جو بھی کرنا ہے معروف طریقے سے کرو۔ اور اس کے بعد نکاح کا پیغام تم انہیں بھیج سکتے ہو، لیکن عدت کمپلیٹ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں کیلنڈر کتنا ضروری ہے، تاریخوں کو یاد رکھنا کتنا ضروری ہے۔ بغیر کیلنڈر کے آپ نہیں رہ سکتے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے جو لکھی ہوئی ہے، جب وہ کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اسی لیے اگر دوران عدت نکاح کر لیا کسی نے غلطی سے تو وہ نکاح باطل ہوگا، دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ وہ نکاح باطلہ میں شمار ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں ان کا خیال تو آئے گا، اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اگر اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم سے درگزر نہ فرماتا تو ہم تو مارے گئے ہوتے۔ حلیم جو صفت آئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ بہت ہی بہترین صفت ہے۔ اس کے معنی میں اتنی گہرائی ہے، حلم، بردباری، بہت کچھ اس میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور و حلیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، یعنی اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے۔ وہ ہمارے سارے معاملات میں ہمیں بہترین، ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بات کس کی ماننی ہے پھر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی، کسی انسان کی نہیں۔ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اس پر ہمیں خوشی خوشی اس کو قبول کرنا ہے، نہ کہ اس پر ناک بھوں چڑھانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ اور ہر جگہ عورت کے پروٹیکشن کا خیال رکھا گیا، عورت کی مرضی کو مد نظر رکھا گیا کہ اگر ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں اس پر، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا خرچ باپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تو اس کو خلا کا اختیار حاصل ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی ہو تو وہ سب کر سکتی ہے، کیونکہ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کلکم رائی و کلکم مسئولہ، کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ حکمران رعایا پر ہے، اسی طرح سے شوہر گھر والوں پر، اور بیوی گھر کی ملکہ ہے، گھر کی نگران ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں اور شوہر کی جو کمائی خرچ وغیرہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو عورت کو بہت آزادی دی گئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہیں کہ ان کے شوہر تھوڑا سا پیسے دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا میں ان کے پاکٹ سے ان کے بغیر پوچھے کچھ لے سکتی ہوں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، لیکن کہا کہ زیادہ نہ لینا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے عورتوں کی حمایت کی ہے۔ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ کیا تھا، یا آپ کے آخری الفاظ میں کیا وصیت اور نصیحت تھی؟ کہ دیکھو، عورتوں کے بارے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، نازک آبگینوں کے بارے میں انہیں تکلیف نہ دینا۔ آبگینے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں، عورتوں کو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے لوگوں کو ڈرایا تھا کہ یہ اللہ کی گواہی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اور اس بنا پر تم انہیں اپنی زوجیت میں لائے ہو، لہٰذا ان کا حق نہ مارنا، ان پر دست درازی کے لیے بہانے نہ تلاش کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، انہیں اچھا کپڑا پہنانا، اچھا کھلانا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرد حضرات آئے اور کہنے لگے کہ عورتیں بہت زیادہ نڈر ہو گئی ہیں اور ہماری بات نہیں مانتی ہیں، یعنی اسلام کے آنے کے بعد۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دی کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ باہر ہو گئی ہیں آپ سے، تو تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کو چھوٹی موٹی سزا دے سکتے ہو۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دوسرے دن کئی خواتین آئیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی کہ انہوں نے ان کے اوپر دست درازی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً خطبہ دیا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی خواتین آئیں جنہوں نے اپنے شوہر کے مارنے کی شکایت کی، دیکھو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے رہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو بہترین اخلاق اور کامل اخلاق والا بتایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے، اپنا جوتا خود گانٹ لیتے، ہر کام میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرماتے تھے. کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، اور اتنے حکمت سے بات کرتے تھے کہ اگر سامنے والا غصے میں بھی ہوتا تو وہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا. ہمیں کبھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو یا پھر ان پر ناراض ہوئے ہوں یا غصہ ہوئے ہوں یا تیز لہجے میں بات کی ہو. آپ کتنا اپنی بیوی کا خیال رکھتے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہیں، آپ نے ان کی مرضی کے لحاظ سے ان کے ساتھ رویہ رکھا. ان کو کھیل سے دلچسپی ہو سکتی تھی، لہٰذا حبشیوں کا کھیل خود اپنے کندھے کے پیچھے سے ان کو دکھایا، جب حبشی کرتب دکھا رہے تھے تو ایک دفعہ خود ان کے ساتھ دوڑ کی ریس میں حصہ لیا. ہمارے یہاں کے دیندار لوگ کر سکتے ہیں کام. اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا دوڑ کا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جیت گئیں. اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ پھر یہی معاملہ پیش آیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبقت لے گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس دن کا جواب ہے. یعنی آپ کو یاد تھا کہ پہلی دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتی تھی، سیکنڈ ٹائم آپ آگے بڑھ گئے اور آپ نے جواب دیا کہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، یہ جواب ہے. تو یہ ہوتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات، ایسی خوشگواری ہوتی ہے تعلقات میں. یہ نہیں کہ گھر میں جیسے ہی شوہر یا باپ داخل ہوں تو گھر میں سانپ سونگھ گیا ہو. اور لوگ اس کو فخریہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں جاتے ہیں تو پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتا ہے، کسی کو ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہر وقت اٹھا پٹک، ڈانٹنا، چیخنا، دہاڑنا، یہ اچھے اخلاق کی نشانی تو نہیں نا. اسلام میں مرد کو بہت تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. اسی سے تعلقات میں خوشگواری آئے گی، اسی سے ازدواج زندگی خوشگوار ہوگی. میاں بیوی ایک دوسرے کے بارے میں جانیں، سمجھیں کیسا مزاج ہے. کچھ دن تو لگتے ہیں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کے لیے. شروع شروع میں مشکلات پیش آتی ہیں. ایک لڑکی 18 سال، 20 سال، 16 سال اپنے گھر میں رہ کر آئی ہے. وہاں اس کی آزاد زندگی تھی، وہاں اس کے والدین تھے. وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، کتنی بڑی قربانی دی ہے اس نے. کوئی چھوڑنا چاہتا ہے اپنا گھر، لیکن اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی. تو جس گھر میں آئی ہے اس گھر کے مکینوں میں اس کے لیے وسعت ہونی چاہیے ان کے دلوں میں. اس کو جگہ بنانے کا موقع دیں، اسے تھوڑا وقت تو دیں کہ وہ سمجھے گھر والوں کے مزاج کو. ہم آتے سے پہلا جملہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ساس کو اگر کسی نے کام کرتے دیکھ لیا، ارے آپ کیوں کچن میں ہیں، بہو کرے گی نا. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بہو کو ہم لا رہے ہیں تو کام کرنے کے لیے، یعنی ہم ایک کام والی ماسی لاتے ہیں گھر میں نکاح کر کے. تو نہیں، نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، ہم بر صغیر کے لوگوں نے، ہندوستان پاکستان والوں نے، کہ بہو کو کام کرنے والی سمجھا جاتا ہے. 24 گھنٹے کی بے زبان گائے جو 24 گھنٹے بغیر کسی معاوضے کے کام کرتی رہے، اور پھر اس پر کتنا بھی ظلم کرو کوئی بات نہیں، جائے گی تھوڑی میکے. ابھی تو اس کی اور بہنیں ہیں نا، اگر یہ میکے جا کے بیٹھ گئی تو دوسری بہنوں کی شادی کیسے ہوگی. اس طرح کی بھی دھمکیاں ہم دیتے ہیں تو کیا ہم اللہ کو بھول گئے؟ ہمیں جواب نہیں دینا ہے اللہ کے آگے. لہٰذا جو گھر میں لڑکی آتی ہے اس کی عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو کچھ دن موقع دیا جائے. اس کے بعد جب وہ گھر والوں کو سمجھ جائے گی، آپ یقین جانیے خود بخود وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیے، آپ بیٹی کہہ کر سر پر ہاتھ رکھیے. آپ کبھی کبھار خود بھی اس کا کام کر دیجئے، آپ دیکھیے کہ وہ کیسے آپ کی خدمت کرتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، ہم غور کریں کہ ہمارے اندر وہ اسلامی بنیادی تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں. لہٰذا ایک گھر کو، ایک خاندان کو خوشگوار بنانے کے لیے شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کو سمجھیں. ہر کوئی اپنے اپنے حقوق کی رٹ نہ لگائے، بلکہ یہ بھی سوچے کہ مجھے دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، میرے بھی کچھ فرائض ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو مخالف گروپ نہ سمجھیں، بلکہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آیا ہے. آگے چل کر یہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے یہ نکاح، تو اس کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریے. اور یہ چیزیں کبھی کبھار زندگی میں آتی ہیں، لیکن آتی ضرور ہیں کہ کبھی ایک سا وقت نہیں رہتا، کبھی ناراضگی بھی ہوتی ہے، کبھی ایک دوسرے سے تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، کبھی کسی کا دل بھی دکھ جاتا ہے، لیکن درگزر سے کام لیجئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، غفور حلیم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی درگزر سے کام لے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ اے عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب راضی ہوتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو وہ جواب میں کہتی کہ واللہ یا رسول اللہ، صرف زبان کی حد تک، یعنی اے اللہ کے رسول، میں آپ سے صرف زبانی حد تک ناراض ہوتی ہوں، دل سے نہیں ناراض ہوتی۔ کتنی محبت تھی نا دونوں میں ایک دوسرے سے، اور ان کی ناراضگی کا جاننے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کبھی ان کو کچھ کیا کہا نہیں۔ تو حالانکہ دیکھا جائے تو فرق کتنا تھا عمروں میں، لیکن کتنی خوبصورت اور بہترین زندگی تھی۔ اصل بات ہے کہ مزاج مل جائے، ایک دوسرے کو کوشش کی جائے کہ سامنے والے کی مرضی کا لحاظ رکھا جائے، تھوڑا سا آپ بدلیں، تھوڑا سا وہ بدلیں، دونوں اپنے رویوں میں لچک لائیں، تو اس طرح سے زندگی خوشگوار گزر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔